السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر سرحدی راستہ ہفتے کو کھول دیا گیا۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سرحد کی نگرانی سمیت دیگر امور پر بات چیت کے لیے افغان وفد آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ افغانستان میں تعینات امریکی کمانڈر کی پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی فضائیہ کی تاریخ میں پہلی بار 3 خواتین کو بحیثیت پائلٹ جنگی دستے میں شامل کیا گیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، برطانیہ کی قانون ساز کو قتل کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کو ایک مرتبہ پھر عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر سرحدی راستہ ہفتے کو کھول دیا گیا۔ تورخم بارڈر پر پاکستان کی طرف سے سرحدی گیٹ کی تعمیر کے آغاز کے بعد گزشتہ اتوار کی شب کو دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد سے یہ راستہ بند تھا۔ مقامی قبائلی حکام کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان مذاکرات کے بعد سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ تورخم کے سرحدی راستے کے ذریعے یکم جون سے بغیر سفری دستاویزات کے لوگوں کی آمد و رفت روک دی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2500 کلومیٹر طویل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس سرحد کے دشوار گزار راستوں کو شدت پسند ایک سے دوسرے ملک میں داخلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
تورخم بارڈر پر پاکستان کی طرف سے سرحدی گیٹ کے تعمیر کے آغاز کے بعد گزشتہ اتوار کی شب کو دونوں ملکوں کی سیکورٹی فورسز میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد سے یہ راستہ بند تھا۔ مقامی قبائلی حکام کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان مذاکرات کے بعد سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تورخم پاکستان اور افغانستان کے درمیان زمینی رابطے کی سب سے مصروف گزرگاہ ہے، جس سے روزانہ نہ صرف ہزاروں افراد ایک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں سامان سے لدی گاڑیاں بھی سرحد کے آر پار جاتی ہے۔ حالیہ کشیدگی کے باعث بھی دونوں جانب سامان سے لدی سینکڑوں گاڑیاں کھڑی تھی۔ مقامی لوگوں نے سرحد دوبارہ کھولنے کا خیر مقدم کرتی ہوئی اسے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے اچھا اقدام قرار دیا۔ تورخم کے ایک رہائشی منتظر افریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ بہت اچھا ہو گیا۔ بات یہ ہے، مطلب جس طرح یہ لوگ دونوں طرف سے نقصان ہوتے تھے، گاڑی کرے تھے، ادھر بھی وہ ادھر بھی ہم لوگ بے روزگار تھے، لیکن بات یہ ہے چاہیے گیٹ کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ چاہیے ہر ٹائم، مطلب یہ بند ہوتے ہیں، کبھی 6 مہینے بعد بند ہوتے ہیں، کبھی 3 مہینے بند، مطلب ٹائم بند ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے چاہیے بھی اس وجہ سے چاہیے، مطلب گیٹ کا بھی مستقبل بنیا سے بالکل۔
یہی ایک ہوٹل کے مالک خان الدین شنواری کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملے کا حل تلاش کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔
امن چاہتے ہیں ہم دونوں طرف سے، کیونکہ رشتے آپس میں جوڑی ہوئی، دونوں طرف پختون ہے، اور جنگ جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مذاکرات سے سب راستے کھل جاتے، جنگ سے کوئی پیدا کسی ملک بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔
سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ تورخم کے سرحدی راستے کے ذریعے یکم جون سے بغیر سفری دستاویزات کے لوگوں کی آمد و رفت روک دی ہے، جبکہ اس کے بعد پاکستان نے تورخم کے مقام پر ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی، جس پر دونوں ملکوں کی سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ہی ملکوں کے حکام ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کرتے ہیں۔ اتوار کی شب سے بدھ کی رات تک مختلف اوقات میں فائرنگ سے پاکستانی فوج کے ایک میجر سمیت 4 افراد مارے گئے، جن میں افغان سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2500 کلومیٹر طویل ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس سرحد کے دشوار گزار راستوں کو شدت پسند ایک سے دوسرے ملک میں داخلے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستانی حکام کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ باقاعدہ سرحدی راستوں کے ذریعے بھی عام شہریوں کی بیس میں دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور اسی لیے نگرانی کو مؤثر بنانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغان خارجہ امور کے نائب وزیر حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں ایک افغان وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والے اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان تورخم بارڈر کراسنگ سمیت سرحد کی مینجمنٹ کے امور پر بات چیت ہوگی. اسی دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے راولپنڈی میں خطے کی سلامتی سے منسلک مسائل پر گفتگو کی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی دعوت پر افغان وفد آئندہ ہفتے کے اوائل میں اسلام آباد کا دورہ کرے گا. سرتاج عزیز نے تورخم سرحد پر پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی کے تناظر میں رواں ہفتے قومی اسمبلی میں ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اطمر اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تھی. افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر خارجہ تو پاکستان نہیں آ رہے ہیں، البتہ اب افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں افغان وفد 20 جون کو اسلام آباد آئے گا. پاکستانی وزارت خارجہ سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغان وفد سے تورخم کی سرحد کے علاوہ دو طرفہ سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی. بیان میں افغان وفد کی طرف سے پاکستان آنے کے اعلان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار بھی کیا گیا کہ بامانی اور تعمیری مذاکرات سے تعلقات اور صورتحال میں بہتری آئے گی. افغان وفد کی پاکستان آمد کا اعلان ایسے وقت کیا گیا جب کشیدگی کے باعث کئی روز تک بند رہنے والی تورخم سرحد دو طرفہ مذاکرات کے بعد ہفتے کی صبح آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی. پاکستان نے تورخم سرحد کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی تھی جس پر افغانستان کو اعتراض ہے. اسی گیٹ کی تعمیر کے سبب دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. توقع کی جا رہی ہے کہ افغان وفد کے دورہ پاکستان کے دوران دو طرفہ تناؤ میں کمی اور رابطوں میں فقدان کو دور کرنے میں مدد ملے گی. ادھر افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاک افغان سرحد کو منظم بنانے کے طریقہ کار سے متعلق معاملات پر بات چیت کی گئی. پاکستان کا کہنا ہے کہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے تورخم کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیگر مقامات پر بھی ایسے گیٹ یعنی دروازے بنائے جائیں گے. حالیہ برسوں میں پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈروں سے پاک افغان سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے. پاکستانی حکام کا ماننا ہے کہ سرحد کی کڑی نگرانی سے دونوں ہی ملکوں میں امن و امان کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ماضی قریب کی نسبت اس وقت افغان شہری ملک میں خود کو کم محفوظ تصور کرتے ہیں، جبکہ شہری جانی نقصان کی شرح 7 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. یہ بات پینٹاگون نے افغانستان میں سلامتی کی صورتحال سے متعلق جمعے کو دیر گئے جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں بتائی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے میں جب افغان حکومت آبادی کے تمام بڑے مراکز اور کلیدی مواصلات کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، مزاحم عسکریت پسندی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرتی جا رہی ہے. افغان شہریوں کے لیے ایک سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سلامتی کا تصور اس وقت سب سے کم شرح پر ہے. 42% شہریوں کا کہنا تھا کہ اس وقت سلامتی کی صورتحال 1996 سے سن 2001 تک طالبان کے دور حکومت سے بھی زیادہ خراب ہے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کا معاون مشن سن 2009 سے افغان شہریوں کے جانی نقصان پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اس میں تاریخی اضافہ ہوا. مشن نے متنبہ کیا تھا کہ گنجان آباد علاقوں تک پہنچنے والی لڑائی اور خودکش حملوں کی وجہ سے رواں سال کے پہلے حصے میں شہری جانی نقصان میں اضافہ ہو سکتا ہے. میڈیا پر نظر رکھنے والے پاکستانی ادارے پیمرا نے ایک ٹیلی ویژن چینل شو کے دوران میزبان کی جانب سے ایک اقلیتی گروپ کے حوالے سے ریمارکس دینے پر اس کے خلاف پابندی لگا دی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا کی طرف سے دو نجی ٹی وی چینلز کے میزبانوں پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق موصول ہونے والی شکایات پر پابندی عائد کیے جانے کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ جمعے کو پیمرا کی طرف سے جاری کردہ نوٹس میں آج ٹی وی کے رمضان کے ایک خصوصی پروگرام کے میزبان حمزہ علی عباسی اور ایک دوسرے ٹی وی چینل نیوز ون کے رمضان پروگرام کے میزبان شبیر ابو طالب پر پابندی عائد کرنے کا بتایا گیا۔ نوٹس کے مطابق ان میزبانوں نے اپنے پروگرامز میں اشتعال انگیز گفتگو کی جو کہ ناظرین کے غم و غصے کی وجہ بنی اور اس کے خلاف پیمرا کو لاتعداد شکایات موصول ہوئیں۔ پیمرا کے مطابق ٹی وی چینلز حمزہ علی عباسی، شبیر ابو طالب اور مذہبی شخصیت مولانا کوکب نورانی اکاڑوی کو کسی بھی پروگرام میں شریک ہو کر ایسی گفتگو نہیں کرنے دیں گے، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس پروگرام کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ حمزہ علی عباسی نے اپنے ایک پروگرام میں احمدی برادری سے متعلق بعض سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ماہ رمضان کے آخر میں وہ احمدی برادری اور توہین مذہب کے قوانین پر بات کریں گے۔ اس پروگرام کے بعد نیوز ون چینل پر پروگرام کرنے والے شبیر ابو طالب نے اپنے مہمان مولانا کوکب سے استفسار کیا کہ کیا حمزہ کا اس طرح کے موضوع پر بات کرنا درست ہے جس پر مولانا نے سخت الفاظ استعمال کیے جو کہ قواعد کے مطابق مذہبی منافرت یا انتشار کے زمرے میں آتے تھے۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور ابلاغیات کے استاد ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پیمرا کے اس اقدام کو مناسب قرار دیا۔
جو شرائط ہوتی ہیں لائسنس کی، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سیکٹیرینزم یا ریلیجس ایکسٹریمزم کو پروموٹ نہیں کرے گا چینل، تو یا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، چینل کے خلاف، مالکان کے خلاف، یا پھر اینکر پرسن اگر ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اگر ان دو لوگوں کی مثال سامنے رکھیں گے لوگ تو شاید احتیاط کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ پریسیڈنٹ سے قائم ہو گیا ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے ایسا۔
لیکن صحافیوں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے صدر رانا عظیم کا کہنا ہے کہ پیمرا کو شکایات پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ان افراد سے ان کا موقف ضرور سننا چاہیے تھا۔
کسی شخص کو بھی کسی کی بھی مذہبی جو ہے مذہب کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کسی دوسرے کے مذہب کا مذاق اڑانا یا اس کے مذہب کے مطابق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر پیمرا کو بھی یہ کسی حال میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی چیز کے وہ کسی پر بھی پابندی عائد کر دے۔ اگر کی شکایت آئی ہے تو ایک دفعہ اس کا موقف بھی سننا چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی بات کو کسی اور طریقے سے کیا ہو، اس کا بیان کرنے کا نظریہ کوئی اور ہو، پہلے اس سے پوچھنا چاہیے اور اس کے بعد جا کے یہ ڈیسیژن دینا چاہیے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔
پیمرا نے اپنے نوٹس میں پابندی کا نشانہ بننے والے افراد سے کہا ہے کہ وہ آئندہ پیر کو کراچی میں ادارے کی متعلقہ کونسل کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف پیش کریں، جس کے بعد اس ضمن میں پیمرا حتمی فیصلہ دے گا۔ اس سارے معاملے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی خاصی بحث جاری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی فضائیہ نے 3 خواتین فائٹر پائلٹس کو پہلی مرتبہ اپنی صفوں میں شامل کیا ہے، اور یوں دنیا کی بڑی افواج میں شامل ایک فوج نے لڑائی کے شعبوں میں بھی خواتین کی شرکت کے راستے کھول دیے ہیں۔ حیدرآباد میں ہونے والی ایک پریڈ کے دوران موہانا سنگھ، بھاونا کانت اور اوانی چترویدی کو فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کے 1500 ہوا بازوں میں تقریباً 100 خواتین ہوا باز شامل ہیں، لیکن ابھی تک محض ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں ہی شامل رہی ہیں۔ برطانیہ کی قانون ساز کے قاتل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفصیلات بہجت جلانی کی زبان۔
برطانیہ کی قانون ساز جو کاکس کو اس ہفتے کے شروع میں قتل کرنے والے ملزم تھامس مائر کو ہفتے کی صبح پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کر دیا گیا، جس سے قبل اس پر قتل اور متعدد دوسرے جرائم کی فرد جرم عائد کی گئیں۔ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کی عدالت میں کارروائی کے دوران جب اس شخص سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ غداروں کی موت اور برطانیہ کی آزادی میرا نام ہے، جو بظاہر برطانیہ کی یورپی یونین کی رکنیت کے لیے کرائے جانے والے ریفرنڈم کا حوالہ ہے۔ ہفتے کے روز عدالت میں اس شخص نے صرف یہی بتایا۔ کاکس برطانیہ کی یورپی یونین میں رکنیت برقرار رکھنے کی حمایت کرتی تھیں۔ کاکس کی کاؤنٹی یارک شائر میں پولیس تفتیشکار اس بات کی تصدیق کرنے یا اس کو مسترد کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ 41 سالہ قانون ساز کا قاتل ممکن ہے انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست خیالات سے متاثر ہو۔ ادھر انتہائی دائیں بازو کی چھوٹی سی سیاسی جماعت بریڈن فرسٹ نے متعدد بار یہ مہم چلائی ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان کا یورپی یونین کی حمایتی قانون ساز کاکسی ہلاکت سے کوئی تعلق نہیں، اور پارٹی قیادت نے اس قتل کی مذمت بھی کی ہے۔
بیلجیم میں پولیس نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ملک بھر میں درجنوں مکانوں پر چھاپے مارنے کے بعد 12 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ بیلجیم میں وفاقی استغاثے کے دفتر نے اپنے ایک بیان میں یہ خبر دی ہے۔ استغاثے کے دفتر نے کہا کہ پولیس نے 16 بلدیات میں مکانات کی تلاشی لی۔ یہ مکانات زیادہ تر برسلز کے اندر اور مضافات میں ہیں۔ پولیس نے 40 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا اور بالآخر 12 کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بیان کے مطابق پولیس کے ان چھاپوں کے دوران کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ مارچ میں برسلز ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ملک کو دہشت گردی کے خطرے کے حوالے سے چوکس کیا جا چکا ہے۔ اس حملے میں 32 افراد مارے گئے تھے اور وہاں متعدد روزمرہ کے کاموں کو بند کر دیا گیا تھا۔ عراق کی خصوصی افواج فلوجہ میں ہفتے کے روز بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے داعش کے قبضے سے شہر کے زیادہ تر حصے کو واپس لے لیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے کہا کہ ہم نے آپ سے فلوجہ کی آزادی کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے اسے واپس لے لیا ہے۔ عراق کے فوجیوں نے پہلے تو فضائی حملوں کا ایک سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس علاقے میں داعش کے ایک کمانڈ سینٹر پر قبضہ کیا اور اس کی 6 مشین گن پوزیشنوں کو تباہ کر دیا۔ عہدیداروں نے تصدیق کی کہ عراقی فوج نے شہر کے وسط میں ایک سرکاری عمارت پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ الابادی نے ٹویٹر پر لکھا کہ فلوجہ قوم کو لوٹا دیا گیا ہے، جبکہ موصل اگلی لڑائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش کو شکست دی جائے گی۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیدار گزشتہ 2 ماہ سے داعش کو اپنی کمزور ترین پوزیشن پر قرار دے رہے ہیں، جن کی وجہ کئی عوامل ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جہادی شہریوں کے اندر شامل ہو کر شہر سے فرار ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ چند گھنٹوں میں کم سے کم 20 ہزار افراد شہر چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ جمعرات کو 42 ہزار افراد شہر سے نکل گئے تھے۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کو سرکاری راز افشا کرنے پر ایک مرتبہ پھر عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ہفتے کے روز عدالت نے مرسی کے 6 ساتھیوں کو، جن میں الجزیرہ ٹی وی کے 2 ملازمین اور ایک اور رپورٹر بھی شامل تھے، موت کی سزا سنائی۔ 2 دیگر مدعی علیحان جو مرسی کے دفتر میں کام کرتے تھے، انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ہفتے کے روز سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ مرسی سمیت 11 میں سے 7 مدعی علیحان حراست ہی میں ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے جنوبی شام میں امریکی حمایت یافتہ حزب مخالف کی فورسز پر بمباری کرنے پر روس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس اقدام کو مشکل قرار دیا۔ پینٹاگون میں جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں کارٹر کا کہنا تھا کہ روس کی فضائی کارروائیوں میں نشانہ بننے والے جنگجو شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کے بقول روس نے یا تو دانستہ طور پر باغیوں کو نشانہ بنایا، جو کہ روس کی طرف سے داعش کو شکست دینے کے موقف سے متصادم ہے، یا انہوں نے ناقص انٹیلیجنس کی بنیاد پر حادثاتی طور پر باغیوں پر بمباری کی۔ وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ روسی فوج دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کے لیے قائم کی گئی لائن کو بھی مناسب طور پر استعمال نہیں کر رہی، جو کہ شام میں امریکی اور روسی فضائی کارروائیوں میں آپس میں کسی تصادم سے بچنے کے لیے وضع کی گئی تھی۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ روسی طیارے کچھ عرصے سے شام کی عراق اور اردن کے ساتھ سرحد پر علاقے الطنف کے قریب امریکی حمایت یافتہ باغیوں کے خلاف سرگرم نہیں تھے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عہدیدار کا کہنا تھا کہ اس بمباری سے روسی ارادوں کے بارے میں شدید تحفظات پیدا ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے سینٹ پیٹرزبرگ میں سالانہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے ماسکو پر ایک اور برس کے لیے اقتصادی پابندیاں جاری رکھتے ہوئے اس تنازع کی تجدید کی تھی۔ صدر پوتن نے جمعے کے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تعزیرات کو اس وقت لاگو کیا گیا جب روس نے سن 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کا الحاق کیا، اور یہ پابندیاں روس اور یورپ کے تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ صدر پوتن نے کہا کہ روس یورپ کے ساتھ کاروباری تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے یورپ کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر پوتن نے کہا کہ وہ امریکہ کے نومنتخب صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ روس میں وفاقی تفتیشکاروں نے ملک میں ممنوع ادویات کی روک تھام کی لیبارٹری کے سابق ڈائریکٹر کے خلاف ایک فوجداری مقدمے کا آغاز کر دیا ہے۔ گریگری روشنکوف روس سے فرار ہو کر امریکہ آئے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ ماہ 2014 میں سوچی اولمپکس کے دوران ممنوع ادویات کے استعمال کو چھپانے کی ایک سازش کا انکشاف کیا، جس میں کم سے کم 15 ایسے کھلاڑی شامل ہیں جو تمغے حاصل کر چکے ہیں اور جن کے روس کی کھیلوں کی وزارت اور سیکیورٹی سروسز کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ روس کی تفتیشی کمیٹی کے ترجمان ولادیمیر مارکوف نے ہفتے کے روز کہا کہ روشنکوف پر الزام ہے کہ اس نے سن 2014 میں ماسکو کی ایک لیبارٹری میں ممنوع دواؤں کے استعمال کی جانچ کے لیے 1400 سے زائد نمونوں کو ضائع کر دیا تھا، جس سے پہلے ممنوع ادویات کے استعمال کی روک تھام کے ایک عالمی ادارے کے کمیشن نے کہا تھا کہ ان نمونوں کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے روسی کھلاڑیوں اور سوچی اولمپکس کے شرکا کی طرف سے الزامات لاگو کیے گئے تھے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا ہے کہ یہ ہماری بے ضمیری ہے کہ ہم جنگ کے ہتھیاروں کے بآسانی حصول کی اجازت دیتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ پھر یہ ہتھیار اکثر ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں جہاں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں روزانہ جاتے ہیں، ان کے اسکول، عبادت گاہیں، تھیٹرز اور نائٹ کلب۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر کے والدین کے بارے میں بہت سوچ وچار کی جنہیں اپنے بچوں کے لیے اس بات کی وضاحت کرنا ہوگی کہ آئرلینڈ میں کیا ہوا جہاں ایک تنہا مسلح شخص نے ایک نائٹ کلب پر حملہ کر کے 49 افراد کو ہلاک کر دیا۔ پیر کے روز پناہ گزینوں کے عالمی دن سے پہلے اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ جھیل چاڑ کے تاس میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران بوکو حرام کی بغاوت کے سبب بے گھر ہونے والے 27 لاکھ سے زیادہ افراد کے لیے تیزی سے امداد کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اسے افریقہ میں بے گھر ہونے والوں کا تیزی سے بڑھتا ہوا بحران قرار دیا ہے۔ جینیفر لزوٹا کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اس بار بوکو حرام کے تازہ حملوں کے ایک سلسلے کے بعد جنوب مشرقی نائجر میں سیکیورٹی کی صورتحال برابر خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جنگجوؤں کی جانب سے سرحدی قصبے بوسو پر حملے کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ دفاع نامی شہر پہنچ رہے ہیں۔ دفاع میں پہلے ہی 2,40,000 بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سو کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ بیلکم مشان نائجیریا میں خوراک کے عالمی پروگرام یا WFP کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور حال ہی میں بدترین طور پر متاثرہ علاقوں کے دورے سے واپس لوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مرکزی شاہراہ سے گئے، جسے راؤٹ نیشنل نمبر 1 کہتے ہیں۔ یہ سڑک بوسو جاتی ہے اور ہم نے اثناء راہ میں بہت سے لوگوں کو متحرک دیکھا، کوئی 40,000 افراد، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ ان کی صورتحال واقعی خراب تھی، ان کے پاس پانی، خوراک اور پناہ گاہوں کی کمی تھی اور یہ تکلیف دہ صورتحال تھی۔ WFP نے تازہ بے گھر ہونے والے 1400 سے زیادہ لوگوں میں 15 روز کا ہنگامی خوراک کا راشن تقسیم کیا ہے۔ مزید غذائی امداد آ رہی ہے اور خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ دفاع میں 2.5 لاکھ افراد کو خوراک مہیا کر سکے گا، لیکن وہ علاقہ بہت عرصے سے بلکہ تصادم اور پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد میں آمد سے پہلے سے بھی غذائی اشیاء کے لیے غیر محفوظ ہے۔ وہاں گزشتہ سال زرعی پیداوار اوسط سے کم رہی اور سیکیورٹی کی ضمانت نہ ہونے کے سبب بعض بازار بھی بند ہو گئے۔ سرحد پار شمال مشرقی نائجیریا میں تخمیناً 16 لاکھ افراد کو بھی غذائی امداد کی ضرورت ہے، لیکن اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امداد پہنچانا مشکل کام ہے۔ سیکیورٹی کا نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے اور بہت سے لوگوں کو کئی بار بھاگنا پڑتا ہے۔ لیز اہوا اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی علاقائی نمائندہ ہیں۔
We work together with the police and with the military to orient them to those localities where they can stay. And this is not easily done because quite obviously
ہم پولیس اور فوج کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان علاقوں میں ٹھہراتے ہیں جہاں وہ محفوظ طور پر رہ سکیں, اور یہ کام آسان نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ جیل چٹ کے تاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں حکومتوں میں ان لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے وسائل اور صلاحیتوں کی کمی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے خطے میں کوئی 50 لاکھ افراد کو مدد کی فراہمی کے لیے $500 ملین سے زیادہ کی اپیل کر رہے ہیں. ابھی تک اس میں سے صرف 20% مل سکی ہے. قمر عباس جعفری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کیمرون ہاتھیوں کی چوری اور ہاتھی دانت کی غیر قانونی تجارت روکنے کی کوششیں کر رہا ہے. حالیہ عرصے میں مارے جانے والے کئی چھاپوں سے سرکاری عہدیداروں کی سمندر اور سرحدی علاقوں میں نگرانی کو تقویت دینے میں مدد ملی ہے. کیمرون کی دارالحکومت وائیونڈی سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کینزیکا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں.
کیمرون کے جنوب میں گیبون اور اکویٹوریل گنی سے ملنے والی سرحد پر واقع قصبے کامپو کے نزدیک ایک شخص پولیس سے ان کی چوکی کے نزدیک اپنے حق میں بحث کر رہا ہے. اس شخص کو 45 دوسرے لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا. اس کا کہنا ہے کہ وہ بحری جہاز پر سوار ہونے والا محض ایک مسافر ہے. لیکن اس علاقے میں کیمرون کے جنگلی حیات سے متعلق ادارے کے سربراہ جارج منشارو کہتے ہیں کہ اس بحری جہاز پر ہاتھی دانت کے 3 ڈبے لادے گئے تھے جن کا وزن 200 کلوگرام کے لگ بھگ تھا. ہاتھی دانت کی چوری کا پکڑے جانا محض خوش قسمتی کی بات تھی. منشارو کہتے ہیں
Un bateau en provenance de Libreville et qui allait au Nigeria, qui avait des problèmes d'approvisionnement en carburant.
منگل کے روز بحری جہاز میں ایندھن ختم ہو گیا اور اسے کیمرون کے ساحل پر لنگر انداز ہونا پڑا. وہ جہاز گیبون سے نائجیریا جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کیمرون کے عہدیداروں نے جہاز پر اس وقت غور کیا جب اس میں ایندھن بھرا جا رہا تھا, اور یہ شبہ ہونے پر کہ جہاز اسمگلروں کی ملکیت ہے اس کی تلاشی لی گئی. ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کیمرون نے ایک سمندری جہاز پر سے ہاتھی دانت پکڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاز پر سوار لوگوں کا تعلق نائجیریا, بنین, کیمرون, گیمبیا اور نیجر سے تھا. ایک درجن افراد کو مزید تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے. جنگلی حیات کی تجارت کے نیٹ ورک کی نگرانی سے متعلق وسطی افریقہ کے پروگرام کے ایک سینئر عہدیدار وانگ ایبسولا فرانسوا کہتے ہیں کہ ہاتھی دانتوں کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں کیمرون اور گیبون میں ہاتھیوں کو مارنے کے بعد اکٹھا کیا گیا تھا. فرانسوا کہتے ہیں
Le revenu moyen de l'Asiatique, notamment Chine, Thailand et autres, est assez élevé.
ایشیائی ملکوں میں لوگوں کی آمدنیاں مسلسل بڑھنے سے قیمتی اور پرتعیش سامان کی مانگ بڑھ رہی ہے, جن میں افریقی ہاتھی دانت بھی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ بلیک مارکیٹ میں 1 کلوگرام ہاتھی دانت کی قیمت بڑھ کر $3,000 تک پہنچ گئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وسطی افریقی ملکوں کے اسمگلرز یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسمگلر ہاتھی کے دانتوں کو آرٹ کی چیزوں اور قالینوں کے اندر چھپانے کے لیے ان کو ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ انہیں پیس کر پاؤڈر بناتے ہیں اور تیل کے ڈرموں میں ڈال دیتے ہیں. افریقہ کو پرشکو اور پرجلال جانوروں کو اتنے بڑے پیمانے پر ہلاک کیے جانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر موجود نہیں ہے, اور کیمرون کو بھی ان واقعات سے استثنا حاصل نہیں ہے. ایک اندازے کے مطابق سن 2004 سے اب تک افریقہ اپنے ہاتھیوں کی تقریباً 2/3 آبادی سے محروم ہو چکا ہے. کیمرون نے اپنی توجہ نیشنل پارکس پر مرکوز کر دی ہے, اور حتیٰ کہ اس نے جانوروں کا شکار کرنے والے گروہوں کو ڈھونڈنے کے لیے فوجی دستے بھی تعینات کر دیے ہیں. اس مہینے کے شروع میں 7 افراد کو کمپو مان نیشنل پارک میں 2 درجن ہاتھیوں کے دانتوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا, اور ملک کی جنوبی سرحد پر بھی گرفتاریاں ہوئی تھیں. نایاب اور معدومی کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والے کیمرون کے ادارے کے ڈائریکٹر جوزف ایچلیکے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سمندری راستوں سے اور بھی غیر قانونی تجارت ہو رہی ہو. ان کے الفاظ
Sur le terrain, les mesures sécuritaires sont prises, sont un peu plus peaufinées, mais elles ne peuvent pas être efficaces si la population ne coopère pas.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سمندری علاقوں کی نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے, اور وہ بحری جہازوں کے مالکوں کی شناخت اور اس نوعیت کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں آبادیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ انہیں کسی بھی مشتبہ سرگرمی سے مطلع کریں۔ یہ الفاظ تھے نایاب اور معدومی کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والے کیمرون کے ادارے کے ڈائریکٹر جوزف ایچ ایل کے کے۔ اپریل میں کیمرون نے ان اسمگلروں کے لیے اپنی قوت کے اظہار کے طور پر ہاتھی دانت کے پکڑے جانے والے ایک بڑے ذخیرے کو نظر آتش کر دیا تھا جس میں 2000 دانت شامل تھے۔ ہاتھی دانت کی بین الاقوامی تجارت پر 1989 میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر سرحدی راستہ ہفتے کو کھول دیا گیا۔ تورخم بارڈر پر پاکستان کی طرف سے سرحدی گیٹ کی تعمیر کے آغاز کے بعد گزشتہ اتوار کی شب کو دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد سے یہ راستہ بند تھا۔ مقامی قبائلی حکام کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان مذاکرات کے بعد سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تورخم پاکستان اور افغانستان کے درمیان زمینی رابطے کی سب سے مصروف گزرگاہ ہے، جس سے روزانہ نہ صرف ہزاروں افراد ایک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں سامان سے لدی گاڑیاں بھی سرحد کے آر پار آتی جاتی ہیں۔ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ تورخم کے سرحدی راستے کے ذریعے 1 جون سے بغیر سفری دستاویزات کے لوگوں کی آمد و رفت روک دی تھی، جبکہ اس کے بعد پاکستان نے تورخم کے مقام پر ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی جس پر دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2500 کلومیٹر طویل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس سرحد کے دشوار گزار راستوں کو شدت پسند ایک سے دوسرے ملک میں داخلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈروں سے پاک افغان سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ سرحد کی کڑی نگرانی سے دونوں ہی ملکوں میں امن و امان کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ ادھر امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ماضی قریب کی نسبت اس وقت افغان شہری ملک میں خود کو کم محفوظ تصور کرتے ہیں، جبکہ شہری جانی نقصان کی شرح 7 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ بات پینٹاگون نے افغانستان میں سلامتی کی صورتحال سے متعلق جمعے کو دیر گئے جاری کردہ اپنی رپورٹ میں بتائی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے میں جب افغان حکومت آبادی کے تمام بڑے مراکز اور کلیدی مواصلات کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، مزاحم عسکریت پسندی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرتی جا رہی ہے۔ افغان شہریوں کے کیے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سلامتی کا تصور اس وقت سب سے کم شرح پر ہے۔ 42% شہریوں کا کہنا تھا کہ اس وقت سلامتی کی صورتحال 1996 سے سن 2001 تک طالبان کے دور حکومت سے بھی زیادہ خراب ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کا معاون مشن سن 2009 سے افغان شہریوں کے جانی نقصان پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اس میں تاریخی اضافہ ہوا۔ لاہور میں پاکستانی عوامی تحریک کے ایک جلسے میں جمعے کے روز پارٹی کے سربراہ طاہر القادری نے سن 2014 میں پولیس فائرنگ کے واقعے میں کارکنوں کی ہلاکت کی ذمہ داری ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف پر عائد کرتے ہوئے فوج کے سربراہ سے انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
2014 میں عوامی تحریک کے 14 کارکنوں کی ہلاکت کا ذمہ دار وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو قرار دیتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جمعے کو رات دیر گئے مال روڈ لاہور پر اپنی جماعت کے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
جنرل راحیل شریف صاحب نے ان بے قصور مجبوروں کی ایف آئی آر کٹوائی تھی، لہذا اس دہشت گردی، اس کی سرپرستی اور اس کی سہولت کاری کا خاتمہ سب سے بڑا نمونہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے۔ وہ فوجی عدالت کے ذریعے انصاف دلائیں، فوجی عدالت کے ذریعے انصاف دلائیں۔ ہمارا مطالبہ اور کچھ زائد نہیں، صرف انصاف اور قصاص۔
پاکستان عوامی تحریک نے یہ احتجاجی دھرنا 17 جون کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 2 برس پورے ہونے کے موقع پر منعقد کیا تھا۔ 17 جون 2014 کو طاہر القادری کے گھر اور منہاج القرآن کے دفتر کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کے پولیس آپریشن کے دوران میں پولیس اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس کی فائرنگ سے پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکن ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران میں ان کی جماعت نے انصاف حاصل کرنے کی ہر قسم کی کوشش کر دیکھی ہے اور سب کوششیں ان کے بقول بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قادری سانحہ ماڈل ٹاؤن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کے بعد مقدمہ عدالت میں قانونی طریقے سے چل رہا ہے اور آئندہ سماعت 20 جون کو ہے۔ مال روڈ لاہور پر پاکستان عوامی تحریک کے اس احتجاجی دھرنے میں مسلم لیگ قاف، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی سمیت حزب مخالف کی جماعتیں شریک تھیں، جن کے مقررین نے بھی اس بات پر زور دیا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف ملنا چاہیے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ حزب مخالف کی جماعتوں کی اس احتجاجی دھرنے میں شرکت بظاہر حکومت پر دباؤ کی ایک کوشش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پاناما پیپرز پر مجوزہ کمیشن کے ضوابط کار یعنی ٹی او آر کے ضمن میں حکمران جماعت اور حزب اختلاف اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں اور ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال چل رہی ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کی فضائیہ نے 3 خواتین فائٹر پائلٹس کو پہلی مرتبہ اپنی صفوں میں شامل کیا ہے، اور یوں دنیا کی بڑی افواج میں شامل ایک فوج نے لڑائی کے شعبوں میں بھی خواتین کی شرکت کے راستے کھول دیے ہیں۔ حیدرآباد میں ہونے والی ایک پریڈ کے دوران موہانا سنگھ، بھاونا کانت اور اوانی چترویدی کو فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
بھارتی فضائیہ کی تاریخ میں پہلی بار 3 خواتین کو بحیثیت پائلٹ جنگی دستے میں شامل کیا گیا۔ وزیر دفاع منوہر پریکر نے مدھیہ پردیش کی فلائٹ کیڈٹ اونی چترویدی، راجستھان کی موہنا سنگھ اور بہار کی بھاونا کنٹھ کو ہفتے کے روز حیدرآباد کے قریب گنڈیگول ایئر فورس کے اکادمی میں ایک تقریب کے دوران بحیثیت جنگی پائلٹ شامل کیا۔ تینوں تقریباً 20-20 سال کی عمر کی ہیں۔ ایک طرف جہاں خواتین کو جنگی دستے میں شامل کیے جانے کا مطالبہ ہوتا رہا، وہیں اس کی مخالفت بھی ہوتی رہی۔ 120 خاتون کیڈٹوں میں سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ انجینئرنگ میں گریجویٹ ان تینوں خواتین نے اپنی ابتدائی ٹریننگ مکمل کر لی ہے۔ اب کرناٹک کے بیدر میں ان کی 1 سال کی ایڈوانس ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد وہ سکھوئی اور تیجس جیسے جنگی طیارے اڑا سکیں گی۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق یہ تقرر تجرباتی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ 5 سال کی ان کی کارکردگی دیکھنے کے بعد آگے کا فیصلہ کرے گی۔ گزشتہ سال اکتوبر میں حکومت نے فضائیہ میں خاتون جنگی پائلٹوں کی شمولیت کی اجازت دی تھی، حالانکہ 1991 سے ہی خواتین فضائیہ میں ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اڑاتی آ رہی ہیں، لیکن جنگی طیاروں سے ان کو دور رکھا جاتا تھا۔ بھارتی فضائیہ میں کل 1500 خواتین کام کر رہی ہیں۔ دنیا کے دیگر ملکوں جیسے کہ امریکہ اور روس وغیرہ نے خاتون جنگی پائلٹوں کا تقرر پہلے سے ہی کر رکھا ہے، البتہ بھارت میں پہلی بار ایسا قدم اٹھایا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
باقی عالمی خبریں۔ برطانیہ کی قانون ساز جو کاکس کو اس ہفتے کے شروع میں قتل کرنے والے ملزم تھامس مائر کو ہفتے کی صبح پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس سے قبل اس پر قتل اور متعدد دوسرے جرائم کی فرد جرم عائد کی گئی۔ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹس کی عدالت میں کاروائی کے دوران جب اس شخص سے نام دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ غداروں کی موت اور برطانیہ کی آزادی میرا نام ہے، جو بظاہر برطانیہ کی یورپی یونین کی رکنیت کے لیے کرائے جانے والے ریفرینڈم کا حوالہ ہے۔ ہفتے کی عدالت میں اس شخص نے صرف یہی بیان دیا۔ کاکس برطانیہ کی یورپی یونین میں رکنیت برقرار رکھنے کی حمایت کرتی تھیں۔ کاکس کی کاؤنٹی یارک شائر میں پولیس تفتیشکار اس بات کی تصدیق کرنے یا تردید کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ 41 سالہ قانون ساز کا قاتل ممکن ہے انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست خیالات سے متاثر ہو۔ انتہائی دائیں بازو کی چھوٹی سی سیاسی جماعت بریٹن فرسٹ نے متعدد بار یہ مہم چلائی ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان کا یورپی یونین کی حمایتی قانون ساز کاکس کی ہلاکت سے کوئی تعلق نہیں، اور پارٹی قیادت نے اس قتل کی مذمت کی ہے۔ بیلجیم میں پولیس نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ملک بھر میں درجنوں مکانوں پر چھاپے مارنے کے بعد 12 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ بیلجیم میں وفاقی استغاثے کے دفتر نے اپنے ایک بیان میں یہ خبر دی۔ استغاثے کے دفتر نے کہا کہ پولیس نے 16 بلدیات میں مکانات کی تلاشی لی۔ یہ مکانات زیادہ تر برسلز کے اندر اور مضافات میں ہیں۔ پولیس نے 40 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا اور بالآخر 12 کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بیان کے مطابق پولیس کے ان چھاپوں کے دوران کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ مارچ میں برسلز ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ملک کو دہشت گردی کے خطرے کے حوالے سے چوکس کیا جا چکا ہے۔ اس حملے میں 32 افراد مارے گئے تھے اور وہاں متعدد روز تک روزمرہ کے کام بند رہے تھے۔ عراق کی خصوصی افواج فلوجہ میں ہفتے کے روز بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے داعش کے قبضے سے شہر کے زیادہ تر حصے کو واپس لے لیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے کہا کہ ہم نے آپ سے فلوجہ کی آزادی کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے اسے واپس لے لیا ہے۔ عراق کے فوجیوں نے پہلے تو فضائی حملوں کا ایک سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس علاقے میں داعش کے ایک کمانڈ سینٹر پر قبضہ کیا اور ان کی 6 مشین گن پوزیشنوں کو تباہ کر دیا۔ عہدیداروں نے تصدیق کی کہ عراقی فوج نے شہر کے وسط میں ایک سرکاری عمارت پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ الابادی نے ٹویٹر پر لکھا کہ فلوجہ قوم کو لڑا دیا گیا ہے، جبکہ موصل اگلی لڑائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش کو شکست دی جائے گی۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیدار گزشتہ 2 ماہ سے داعش کو اپنی کمزور ترین پوزیشن پر قرار دے رہے ہیں، جن کی وجہ کئی عوامل ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جہادی شہریوں کے اندر شامل ہو کر شہر سے فرار ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ چند گھنٹوں میں کم سے کم 20,000 افراد شہر چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ جمعرات کو 42,000 افراد شہر سے نکل گئے تھے۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کو سرکاری راز افشا کرنے پر ایک مرتبہ پھر عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ہفتے کے روز عدالت نے مرسی کے 6 ساتھیوں کو، جن میں الجزیرہ ٹی وی کے 2 ملازمین اور ایک اور رپورٹر بھی شامل تھے، موت کی سزا سنائی۔ 2 دیگر مدعا لائحان جو مرسی کے دفتر میں کام کرتے تھے، انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ہفتے کے روز سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ مرسی سمیت 11 میں سے 7 مدعا لائحان حراست ہی میں ہیں۔ ادھر امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹن نے جنوبی شام میں امریکی حمایت یافتہ حزب مخالف کی فورسز پر بمباری کرنے پر روس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس اقدام کو مشکل قرار دیا۔ پینٹاگن میں جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں کارٹر کا کہنا تھا کہ روس کی فضائی کاروائیوں میں نشانہ بننے والے جنگجو شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کے بقول روس نے یا تو دانستہ طور پر باغیوں کو نشانہ بنایا، جو کہ روس کی طرف سے داعش کو شکست دینے کے موقف سے متصادم ہے، یا انہوں نے ناقص انٹیلیجنس کی بنیاد پر حادثاتی طور پر باغیوں پر بمباری کی۔ وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ روسی فوج دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کے لیے قائم کی گئی لائن کو بھی مناسب طور پر استعمال نہیں کر رہی، جو کہ شام میں امریکی اور روسی فضائی کاروائیوں میں آپس میں کسی تصادم سے بچنے کے لیے وضع کی گئی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے سینٹ پیٹرزبرگ میں سالانہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے ماسکو پر ایک اور برس کے لیے اقتصادی پابندیاں جاری رکھتے ہوئے اس تنازع کی تجدید کی۔ صدر پوتن نے جمعے کے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تعزیرات کو اس وقت لاگو کیا گیا جب روس نے سن 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کا الحاق کیا، اور یہ بات روس اور یورپ کے تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ روس یورپ کے ساتھ کاروباری تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے یورپ کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر پوتن نے کہا کہ وہ امریکہ کے 9 منتخب صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے طریقوں پر غور کریں گے۔ روس میں وفاقی تفتیشکاروں نے ملک میں ممنوع ادویات کی روک تھام کی لیبارٹری کے سابق ڈائریکٹر کے خلاف ایک فوجداری مقدمے کا آغاز کر دیا ہے۔ گریگری روشنکوف روس سے فرار ہو کر امریکہ آئے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ ماہ سن 2014 میں سوچی اولمپکس کے دوران ممنوع ادویات کے استعمال کو چھپانے کی ایک سازش کا انکشاف کیا جس میں کم سے کم 15 ایسے کھلاڑی شامل ہیں جو تمغے حاصل کر چکے ہیں اور جن کے روس کی کھیلوں کی وزارت اور سیکیورٹی سروس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ روس کی تفتیشی کمیٹی کے ترجمان ولادیمیر مارکوف نے ہفتے کے روز کہا کہ روڈچنکوف پر الزام ہے کہ اس نے سن 2014 میں ماسکو کی ایک لیبارٹری میں ممنوع دواؤں کے استعمال کی جانچ کے لیے 1400 سے زائد نمونوں کو ضائع کر دیا تھا، جس سے پہلے ممنوع ادویات کے استعمال کی روک تھام کے ایک عالمی ادارے کے کمیشن نے کہا تھا کہ ان نمونوں کو محفوظ کر لیا جائے کیونکہ اس سے پہلے روسی کھلاڑیوں اور سوچی اولمپکس کے شرکا کی طرف سے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ شمالی افریقہ سے نقل وطن کر کے اٹلی آنے والے لوگوں کی تعداد اپریل سے مئی کے درمیان 2 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس تعداد میں اضافے کا سبب مزید مشرق میں یونان اور بلکان کے ذریعے آگے جانے والے راستے کا بند ہونا ہے، بلکہ ان پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو پورے افریقہ سے سفر کر رہے ہیں اور یورپی ساحلوں تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہنری ریجول کی رپورٹ، قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
مئی کے مہینے میں کوئی 19,000 پناہ گزین شمالی افریقہ سے اٹلی پہنچے، یہ تعداد اس سے قبل کے مہینے میں پہنچنے والوں کی تعداد سے دگنی سے بھی زیادہ تھی، اور صرف ایک ہفتے کے دوران 13,000 سے زیادہ لوگوں کو وسطی بحیرہ روم کے خطے میں بچایا گیا۔ اور ایسے میں جبکہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے، یورپی یونین نے حال ہی میں اپنے آپریشن صوفیہ کو ایک اور سال کے لیے توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد اسمگلروں اور پناہ گزینوں کی کشتیوں کو ہدف بنانا ہے۔ ریکارڈو فابیانی یوریشیا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے
مائیگرنٹس اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اسمگلرز آر اڈاپٹنگ ٹو دی نیو پالیسی۔
پناہ گزین اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسمگلرز اس نئی پالیسی کو اپنا رہے ہیں جو یورپ نے اختیار کی ہے۔ وہ مختلف حالات اور ماحول میں کام کرنا سیکھ رہے ہیں، جس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا۔ خیال رہے کہ اس سال وسطی بحیرہ روم پار کرتے ہوئے 2,100 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ اس ماہ کے اوائل میں یورپی یونین نے ان اہم ملکوں سے تعاون بڑھانے کے منصوبوں کا انکشاف کیا جہاں سے نقل وطن کرنے والے جاتے ہیں، خاص طور سے لیبیا سے۔ لیکن فابیانی نے کہا کہ ایسے ملک میں جہاں حریف حکومتیں اور ملیشیائیں ہیں ایک مؤثر ساجیدار ملنا ناممکن ہے۔ ادھر ایمنیسٹی انٹرنیشنل لیبیا کے کوسٹ گارڈز پر پناہ گزینوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر زیادتیوں کا الزام عائد کرتی ہے۔ گروپ نے درجنوں افراد کے انٹرویوز کیے ہیں جو بچ کر نکل آئے تھے اور جنہوں نے ہولناک رویوں کے بارے میں بتایا۔ گواری وین گلک ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا کہنا تھا
وی ہیو ڈاکیومنٹڈ کیسز آف شوٹنگ، ابینڈنمنٹ، بیٹنگز بائی دی لیبین کوسٹ گارڈ دیمسیلوز ایز دے ور ریسکیوئنگ پیپل۔
ہمارے پاس لیبیا کے کوسٹ گارڈز کی جانب سے ایسے میں جبکہ وہ لوگوں کو بچا رہے تھے، لوگوں کو شوٹ کرنے، انہیں نظر انداز کرنے اور زد و کوب کرنے کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان نظر بندی مراکز میں جہاں ان پناہ گزینوں اور نقل وطن کرنے والوں کو پہنچا کر رکھا جاتا ہے، انہیں اذیتیں دینے اور بدسلوکیوں کے بھی ثبوت ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 7,000 تنہا بچے اس سال کے پہلے 5 مہینوں میں شمالی افریقہ سے اٹلی پہنچے۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ مزید 2,35,000 نقل وطن کرنے والے لیبیا میں انتظار کر رہے ہیں اور یورپ پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں جو تنہا سفر کر رہے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس ہفتے سہارا سے ملنے والی پناہ گزینوں کی 34 لاشوں کے بعد بر اعظم افریقہ میں اس برس مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 471 تک پہنچ گئی ہے۔ IOM کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شمالی افریقہ میں ہلاک ہونے والے پناہ گزینوں کی کل تعداد کا محض ایک حصہ ہو۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ اس سال یورپ پہنچنے کے لیے 1,20,000 افراد نے نائجر عبور کیا۔ ابھی تک IOM نے نائجر میں 34 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، جو اسمگلروں کے بیجاروں مددگار چھوڑ دینے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سہارا کے وسیع صحرا میں مزید بہت سے لوگ بھوک اور جسم میں پانی کی کمی کے باعث موت کا شکار ہوئے ہیں۔ IOM نے مزید کہا کہ شمالی افریقہ میں تشدد کے بعد ہونے والی اموات کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن یا آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنسی حملے درجنوں اموات کا سبب بنے ہیں.
This indicates terrible abuse of people en route. Whether this is just
یہ سفر کرنے والے افراد کے ساتھ ہولناک زیادتیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے یہ محض کسی مسلح شخص کی جانب سے ہوں یا انسانی اسمگلنگ کا حصہ ہوں. میرے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں خواتین کو لیبیا میں جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا. اس سے قبل انہیں بتایا گیا تھا کہ نائجیریا سے ساحل تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس ناکافی رقم ہے. ملمین کا یہ کہنا ہے کہ اکثر اسمگلر لوگوں کو یہ بتا کر گمراہ کرتے ہیں کہ ساحل محض 5 کلومیٹر دور ہے، اور پھر رقم وصول کرنے کے بعد ان پناہ گزینوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں.
We also hear about, vehicles that run out of gas or become disabled in the high.
ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اکثر شدید گرم موسم میں جب گاڑیوں میں ایندھن ختم ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہیں تو رصد پہنچنے تک لوگ پانی کی کمی کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ایسا اکثر ہی دیکھنے میں آتا ہے. آئی او ایم نے مسنگ مائیگرنٹ پروجیکٹ یا لاپتہ پناہ گزینوں سے متعلق اپنا پروجیکٹ تقریباً 18 مہینے پہلے شروع کیا تھا. اس مدت میں ادارے نے افریقہ میں سفر کے دوران مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 678 ریکارڈ کی ہے. اس میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مرنے والے 70 پناہ گزین بھی شامل ہیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
کھیل اور تفریح بچوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے فروغ کے لیے امریکہ میں کبوم نامی ادارہ کیا کر رہا ہے، آئیے سنتے ہیں فائزہ المصری کی رپورٹ. ارسلان شریف سے، پروگرام ہے لائف ان امریکہ.
امریکہ میں 250 سے زائد شہر پلے فل کمیونٹیز یعنی بچوں کے لیے کھیل کود کے زیادہ مواقع فراہم کرنے والے شہر مانے جاتے ہیں. یہ دعویٰ ہے پلے فل سٹی یو ایس اے کا، جو ایک قومی پروگرام ہے. اس پروگرام کے تحت ان شہروں کو مراعات فراہم کی جاتی ہے جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں. یہ پروگرام ایک غیر منافع بخش ادارہ کابوم چلا رہا ہے جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنے کو فروغ دیتا ہے، خصوصی طور پر ان بچوں کے لیے جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا ہی ایک پلے گراؤنڈ واشنگٹن ڈی سی کے محلے میں موجود ہے جو بچوں کے لیے ان کے گھر سے چند قدم پر ہی موجود ہے. یہ پلے گراؤنڈ کابوم نے چند علاقائی سطح پر کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مل کر بنایا ہے. جب ہم پلے گراؤنڈ کا منصوبہ تشکیل دیتے ہیں تو وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہلے سے کوئی پلے گراؤنڈ موجود نہیں یا کسی پرانے کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے. یہ الفاظ تھے مائٹا مون کے، جو کابوم کی ڈائریکٹر ہیں. کابوم نے پچھلے 20 سالوں میں 20,000 سے زائد پلے گراؤنڈ امریکہ بھر میں بنائے ہیں. اس سارے عمل میں لوکل شہریوں کا حصہ لینا انتہائی ضروری ہے. مشیل رابنسن ایسی ایک خاتون ہیں جنہوں نے پلے گراؤنڈ بنانے میں اپنا وقت رضاکارانہ طور پر صرف کیا. ان کا کہنا ہے کہ اس پلے گراؤنڈ کے بعد سے میرے پوتے پوتیوں کا کھیلنے کا انداز اور طور طریقے بدل چکے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے موجود ہے. ایک اور ایسے ہی محلے میں کابوم نے پرانے پلے گراؤنڈ کی مرمت کی ہے.
It's really nice. They did a great job renovating it. My daughter enjoys this playground particularly. Not just
Rickel Salzman, جو ایک ماں ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. انہوں نے بہت ہی زبردست مرمت کی ہے. میری بیٹی اس پلے گراؤنڈ کو بہت پسند کرتی ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے میں ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اب اس میں بہت کچھ کرنے کو موجود ہے. اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے مختلف شہر اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں. اس سال کابوم نے کوئی 257 ایسے شہروں کو تسلیم کیا ہے. اس پروگرام کا مقصد شہری انتظامیہ اور ان کے قائدین کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اپنے شہروں کو ڈیزائن کرتے وقت بچوں کی کھیل و تفریح کا خاص خیال رکھیں. ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیرو بندی دکھانے اور باغی بننے کے بعد اب ٹائیگر شیرف بنیں گے فلائنگ جٹ. تفصیلات فکر و فن میں. بھارتی اخبار دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق محض 2 فلم پرانے ٹائیگر شیرف نے اپنی صلاحیتوں کے بل پر بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا لی ہے. ہیروپنتی اور باغی میں ٹائیگر نے بہترین اداکاری، رقص میں مہارت اور متاثر کن ایکشن کی وجہ سے نہ صرف فلم بینوں میں بلکہ بالی ووڈ میں بھی خود کو منوا لیا ہے۔
چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بڑے بڑے سے خواب ہیں، سجا دے میری راہیں۔
ٹائیگر کی اگلی فلم رومیو ڈسوزا کی اب فلائنگ جٹ ہے۔ اس فلم میں ٹائیگر ایک سپر ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ لیڈ رول میں آ رہی ہیں جیکولین فرنینڈس۔
تھوڑی تھوڑی کتھئی سی اس کی آنکھیں، تھوڑی سر میں بھری اس کے ہونٹوں پہ مسکرائے، ہائے دنیا میری، ربا ربا میرے ربا ربا، مجھے بس ایک جھلک تو دکھا، ربا ربا۔
فلائنگ جٹ کے ہدایت کار ریمو ڈسوزا اور پروڈیوسر ایکتا کپور ہیں۔ اس فلم میں ویلن کا کردار آسٹریلیا کے اداکار اور ریسلر نیتھن جونز ادا کر رہے ہیں۔
آسمان کے پرے ایک جہاں ہے کہیں، جھوٹ سچ کا وہاں قاعدہ ہی نہیں، روشنی میں وہاں کی الگ نور ہے، سائے جسموں سے آگے جاتے ہیں۔
اخبار کے مطابق یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ریمو ٹائیگر کی صلاحیتوں سے اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے اے بی سی ڈی 3 میں انہیں ہیرو لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم جب ٹائیگر سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ریمو نے اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی، تاہم اگر ایسا ہوتا ہے تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ ٹائیگر شیرف نے بتایا کہ دو ہٹ فلموں کے بعد ان کا اعتماد بڑھا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ بطور ایک اداکار کے وہ اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار لائیں گے۔
ہیرو پنتی کرے گا، کیا کروں یار، سب کو آتی نہیں، میری جاتی نہیں۔
دی ٹائمز آف انڈیا نے ٹائیگر شیرف کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اپنے پسندیدہ ڈانسرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
رتک روشن نمبر 1 آن مائی لسٹ، 2 آئی وڈ سے گووندا جی، شاہد کپور، رنبیر کپور اس ویل فار نمبر 4 5، کین آئی سے مائی سیلف ایز نمبر 5۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اے تو جو اپنے نینوں سے بانڈ چلا رہا ہے نا، وہ مجھ پہ کام نہیں کرے گا، اپنی لمٹ میں رہ۔
اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلرا, ہمارے انجینئر آیدن کو, اپنی میزبان مدثرہ منظر کو آپ اجازت دیجیے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں, آپ سنیے. ہماری جانب سے خدا حافظ اور شب بخیر.